الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 44 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ قل للہ شفاعت جميعا, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ شفاعت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقتاً شفاعت کا اختیار رکھتا ہے. لہذا جب شفاعت اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور شفاعت کر نہیں سکتا ہے, تو پھر کفار کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کی سفارش و شفاعت کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالی بتوں کو تو یہ اختیار عطا نہیں فرمائے گا کہ وہ شفاعت کریں, ان کو اجازت نہیں ملے گی. یہ شفاعت کا حق تو انبیاء علیہ السلام کو ہوگا, صحابہ کرام, اولیاء کرام, اس امت کے لوگوں کو ہوگا. قرآن شفاعت کرے گا, رمضان شفاعت کرے گا, روزہ شفاعت کرے گا. لہذا جس کو اللہ تعالی اجازت عطا فرمائے گا وہ شفاعت کریں گے, فرشتے بھی ہماری سفارش کریں گے, لیکن بتوں کو اجازت نہیں ملے گی. تو کوئی نہ کوئی دلیل تو کسی کے پاس اپنے دعوے کی ہونی چاہیے. جب کوئی دلیل نہیں ہے تو دعویٰ بلا دلیل یہ بیکار ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اور جتنے باطل عقائد ہیں, جتنے برے اعمال ہیں, ان کا بدلہ حاصل کرنا ہے. اب یہاں آگے اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے, اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وحدہش مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور جب اللہ تبارک و تعالی کا, جب ایک اللہ کا وحدہ, ایک خدا کا ذکر کیا جاتا ہے, تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, سمٹ جاتے ہیں, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, یعنی کفار. کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اللہ ایک ہے, تو ان کے دل سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب ذکر کیا جائے ان کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں, یعنی بتوں وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے, اذا ہم یستبشرون, تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ حق بات کہی تو کفار کا دل سمٹ گیا, تنگ ہونے لگا, اور جب ایک باطل بات کہی گئی, حق کے خلاف بات کہی گئی, تو وہ خوش ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حق سن کر دل تنگ ہونا شروع ہو جائے, اور ناحق اور باطل سن کر دل میں خوشی اور استنباط پیدا ہو, یہ کفار کی عادتیں ہیں جو آج کل مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی ہیں. کسی مقام پہ درس قرآن کا سنتے ہیں تو اتنی خوشی پیدا نہیں ہوتی, بعض پر تو دل بھی تنگ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی جگہ فنکشن کا سن لیا جائے کہ کوئی مشہور سنگر آ رہا ہے, وہاں پہ وہ گانا گائے گا, یا کوئی خاتون آ رہی ہیں جو وہاں پہ ڈانس بھی کریں گی, تو پھر آپ خود غور کر لیجئے کہ وہاں پر رش کتنا ہوگا اور کس طرح وہ شو کامیاب ہوتا ہے. میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ جو ایسے شو میں جائے گا وہ کافر ہو جائے گا, بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ غلط عادت ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اچھی بات سن کر, حق بات سن کر کیا ہمارا دل تنگ تو نہیں ہوتا ہے, اور بری بات سن کر ہم خوش تو نہیں ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ ایک ایسی صفت ہے, ایک ایسی عادت ہے, ایک ایسی خصلت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو شدید ناپسند ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس عادت کو بدلنا چاہیے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ انسان اچھے اعمال نہیں کرتا, ایک ہوتا ہے کہ اچھے اعمال کرنے کو ناپسند کرتا ہے, ایک ہے کہ آدمی باطل میں مبتلا ہوتا ہے, اور ایک ہے اس باطل کو پسند کرتا ہے, ایک ہے کہ اس باطل کو ناپسند کرتا ہے. تو ان میں, ان چیزوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی نیک عمل نہیں کرتا, مثلا کوتا بے عمل ہے, لیکن وہ بے عملی کو پسند نہیں کرتا ہے, وہ مطلب اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ, عمل کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک اچھی صفت ہے. اگرچہ نیک اعمال کا چھوڑ دینا برا تھا, اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی ایک شعور ہے. اور ایک آدمی نیک عمل کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ارتکاب کو برا بھی سمجھتا ہے, دوسروں کو سمجھاتا ہے کیا فائدہ ہے نیک اعمال کا, تم کیا مولوی بن گئے ہو, ملا بن گئے ہو, آخرت کر رہے ہو, بھی جوانی ہے, عیش کرو, مزے کرو, اس کے بعد جب بڈھے ہو جائیں گے دیکھا جائے گا. یہ اس کا ناپسندیدہ پن جو ہے, یہ بہت ہی غلط ہے کہ نیک اعمال اور ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا سبب بنیں گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول انسان کو بنا دیں گی، اس کو وہ ناپسند کر رہا ہے، یہ غلط چیز ہے. اسی طرح ناحق میں مبتلا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور ناحق کو پسند کرنا ایک الگ چیز ہے. تو بعض اوقات ناحق میں انسان مبتلا نہیں ہوتا لیکن اسے پسند کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی قابل گرفت ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مقام پر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن دل میں اسے اچھا جان رہا ہو تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہاں موجود ہے. تو جیسے گناہ کا تماشا دیکھنے والا گناہگار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے تماشے کے انعقاد کا سن کر خوش ہوتا ہے اور اسے دل میں برا نہیں جانتا تو ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ وہ وہاں پر موجود ہے اور گناہگار ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت غور طلب چیزیں ہیں کہ ہمارے سامنے جب حق کا تذکرہ ہو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے درست کہنا چاہیے اور اس کے خلاف عمل سے رکنا چاہیے. اور اگر ہم بری چیز کا تذکرہ سنیں دل میں کراہت پیدا ہونی چاہیے، ناپسندیدگی پیدا ہونی چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اچھے اعمال اور حق کا ساتھ دیں اور برے اعمال اور ناحق کو چھوڑیں تاکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور دل میں ناپسندیدگی اور پسند کا معیار اپنے موڈ کو نہ بنائیں، نفس کو نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے رضا کو بنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. قل اللہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اللہ فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی غیب پوشیدہ، شہادت ظاہر پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادی کا، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، فی ما کانو فیہ یختلفون، ان امور کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ دعا کے لیے کہا نبی کریم کو اللہ تعالی نے، حبیب آپ دعا فرمائیے کہ اے اللہ زمین آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام معاملات میں جن میں وہ دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے. جیسے کفار ہیں کہ وہ حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ تم صحیح تھے یا ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، کہ اس دعا کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مقبولیت کا پہلے بھی آپ کو معیار بتایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یہ آیت پڑھ کے دعا مانگیں گے ضرور آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ دعا کی مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ کر جب دعا مانگیں گے تو اس دعا پر اچھا بدلہ، ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہتر انعام ضرور مرتب ہوگا. چاہے وہ اس طرح ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے، یا یوں ہوگا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملے گا لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور ایسی چیز آپ کو عطا فرما دے گا جو آپ طلب نہیں کر رہے لیکن آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی آپ کی دعا ضائع نہیں ہوگی، دنیا یا آخرت میں کوئی نہ کوئی اس پہ انعام ضرور مرتب ہوگا. لہٰذا یہ آیت جو ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، سورہ زمر کی 46ویں یہ آیت ہے، ہو سکے تو اس کو نوٹ کریں بلکہ لکھ کر رکھ لیں، کبھی کوئی پریشانی وغیرہ ہو، کوئی حاجت ہو، اس کو پڑھ کر پھر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزید برکت ہوگی. ولو انا للذین، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، جو کچھ اس زمین میں ہے تمام کا تمام اور اس کے ساتھ اس کی مثل یہ بھی ہوتا، لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ضرور یہ فدیے کے طور پر دے دیتے بروز قیامت عذاب کی برائی کے بدلے میں. یعنی اگر زمین میں اور اس کی مثل اگر اور بھی بہت سارا ہوتا تو جب یہ بروز قیامت سخت عذاب دیکھیں گے تو یہ اس کے بدلے میں فدیے کے طور پہ فوراً دے دیتے کہ ہماری جان چھوڑ دی جائے اور چاہے دنیا اور اس کی مثل ہزاروں چیزیں ہم سے لے لی جائیں. یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے مال و متا پہ فریفتہ ہو جانے کے بعد دنیاوی آسائش نعمت یہاں کی عزت کو بنیاد بناتے ہوئے آج اگر ایک کافر اسلام قبول نہیں کر رہا، کل جب یہ عذاب میں مبتلا ہوگا شدید قسم کے عذاب میں، تب اسے تمام انعام اکرام عزتیں جھوٹی عزتیں جھوٹی شان یہ بیکار نظر آئے گی، اور یہ چاہے گا کہ وہ تمام چیزیں لے لی جائیں اور مجھے اس عذاب سے بس نجات دے دی جائے۔ لیکن یہ دنیا دار العمل ہے، یہیں سوچنے کا مقام ہے۔ وہاں جب عذاب آدمی دیکھ لے گا اس میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر نجات کافر کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ سفارش سے آزاد ہو جائے، اور یقیناً اگر وہ حالت ایمان میں ہے اور جہنم میں اپنے اعمال کی بنا پر چلا گیا تو وہ ضرور ایک نہ ایک دن نکلے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن کتنے عرصے تک جلے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور بروز قیامت بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، وہ بروز قیامت ان پہ ظاہر ہوگا۔ اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں عذاب اتنا شدید قسم کا ہوگا کہ وہ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہم نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا شدید عذاب ہے، شدید ترین سخت عذاب۔ اور دوسرا یا اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہاں جب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دکھایا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ برے اعمال تو موجود ہے اور نیک اعمال ہے ہی نہیں، وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ کافر کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اگر کافر کوئی اچھا عمل کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے اور اس کا عمل وہ آخرت کے حساب سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ گمان کر رہیں گے، کافر یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم جیسے کفار قریش تھے کہ جب حج پر لوگ آتے تھے اس زمانے میں، جیسا حج ہوتا تھا تو ان کی خدمت کرنا، پانی پلانا، ان کی رہائش کا انتظام کرنا، بہت سارے اچھے کام کرتے تھے، مہمان نوازی وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، تو وہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں اگر بالفض آخرت ہے تو ان اعمال کا اچھا بدلہ بھی تو ملے گا۔ اسی طریقے سے آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے عقیدہ آخرت رکھتا بھی ہے تو اس کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں تھوڑے بہت نیک عمل کر رہا ہوں تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ظاہر ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے ایسی بات ظاہر ہو جائے گی کہ جو وہ گمان کرتے تھے وہ گمان صحیح نہیں تھا، یعنی ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نجات پا سکتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ پر ایمان لانا ہی نجات کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ آپ کو چھوڑ کر، آپ کی رسالت کا انکار کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ بخاری کی، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، بخاری کی صریح یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور جو کچھ میں لے کر آیا اس کے بارے میں وہ سنے، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے کر نہ آئے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں ایک جیسی آپ کو کتاب نظر آئے گی، زبر زیر پیش کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال 6 سال کے بچے اس پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس میں تقریباً 6,666 آیتیں ہیں، 6,666 آیتیں، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ ہم لوگ جیسے اب ہم یہاں پر ہیں، ہم اردو بولنے والے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی بلوچی بول رہا ہے، اسی طرح کا کوئی ہندوستان کے مسلمان ہے وہ اردو بول رہا ہے، ہندی زبان بول رہا ہے، جاپان کا مسلمان ہے اس کی زبان جاپانی ہے، چائنا کا مسلمان ہے وہ چائنیز بول رہا ہے، عربی تو ہماری زبان نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ یہ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حفظ کو آسان کر دیتا ہے اور اتنی بڑی کتاب پوری کی پوری ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور ہمیں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی لینگویج والا کوئی بھی اپنی ایک کتاب ایسی دکھا دے جو اس کی قوم کے اتنے افراد کو زبانی یاد ہو، نہیں ہوگی، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، تو اس میں جو بات بیان ہوئی وہ یقیناً حق اور سچ ہے۔ اور اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، جو نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے گا وہ میدان محشر میں ضرور خسارے میں رہے گا، وہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا، شدید ترین اس کو عذاب ہوگا اور کبھی بھی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کی حقانیت پر ایمان لانا چاہیے، اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور شعور کی بیداری کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھنا چاہیے. آگے شاید فرمایا کہ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا قَصَبُوا، اور ان پر ظاہر ہو جائے گا اس چیز کی برائی جو انہوں نے کمایا، یعنی جو دنیا میں برا عمل کیا اس کی برائی بروز قیامت ان پہ ظاہر ہو جائے گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو ما، وہ جو کانو بھی استہزئون، جس کے ساتھ وہ دنیا میں استحصا کیا کرتے تھے، یعنی جو حق باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے تھے، قرآن پاک کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، یہ خود ان کو بروز قیامت گھیر لے گا اور ان کا اپنا مذاق ان کے لیے وبال جان بن جائے گا. فائزہ مسل انسان در دعانا، پھر جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف یا اس تک کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، قالا، تو وہ کہتا ہے کہ انما محض اوتیتہ علی علم، حاصل کیا ہے میں نے اس کو پایا ہے اپنے علم کی بنا پر. جیسے کہ قارون، آپ کو یاد ہو تو قارون نے بھی اسی طرح باتیں کہی تھیں کہ جب اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ تجھے اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کر، تو وہ کہتا تھا یہ تو مجھے میرے علم کی برکت سے ملا ہے، میری عقل کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اللہ تعالی کے احسانات کو فراموش کر دیا کرتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، بہت سے نو دولتی ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو آج بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے تو وہ فٹ پاتھ پہ رہنے والے غریب قسم کے لوگ تھے. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پکارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا اپنی زبان سے باقاعدہ سب کے سامنے اعلانیہ اعتراف کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ان کو عزت عطا فرمائی، ایک مقام عطا فرمایا، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ اپنے ماضی پہ پردے ڈال دیے اور جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات کہ جی ہمارا تو پورا خاندان جو ہے، ہم تو جدی پشتی کروڑ پتی چلے آ رہے ہیں. اگر بالفرض جدی پشتی کروڑ پتی چلے بھی آ رہے ہیں تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ، اگر سارے کے سارے کروڑ پتی ہوں لیکن گناہگار ہوں اور جہنم میں چلے جائیں تو کیا فائدہ کروڑ پتی ہونے کا؟ لیکن وہ اس پہ فخر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر کے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.